الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور اما حوا کو جب وہ جنت سے زمین پر آ گئے تو ایک دعا سکھائی، اور اس دعا کی ابتدا ربنا سے کی، اے ہمارے پالنے والے. کیونکہ اللہ کی جو شان ربوبیت ہے ہم اسی کے سہارے پر ہے. سے سورہ فاتحہ میں بھی رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، عالم کو پالنے والے، شان ربوبیت، بندوں کی تربیت فرماتے ہیں، روح کی تربیت بھی اور جسم کی تربیت بھی. سے اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو اپنا تعلق ظاہر فرمایا، الستو بربک، میں تمہارا پالنے والا نہیں. حالانکہ ہمارا جسم تو نہیں تھا، روحیں تھی، لیکن روحوں سے کیا کہا، میں تمہیں نہیں پال، روحوں بھی روحیں بھی تو پلتی، روح کو بھی تو پالا جاتا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام روحوں کی تربیت کے لیے مقرر ہیں، لیکن قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے سور میں ساری روحیں ہوں گی. وہ جب پھونکیں گے تو جہاں جہاں بھی جسم ہوگا وہ اس سے متصل ہو گئی اور انسان وہاں سے کھڑے ہو جائے گا. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ 3 سال تک جب پیغمبر اسلام پر وحی نہیں آئی، 3 سال وحی منقطع رہی. اس دوران اسرافیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، پیغمبر اسلام کو جب جوش ہوتا اور آپ پہاڑ پر جب چڑھ جاتے تو اس وقت وہ ظاہر ہوتے اور بات انک لرسول اللہ حقا، آپ سچے اور اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کو تسلی ہو جاتا، سکل جاشو ہو، آپ کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا. کہ یہ 3 سال اسرافیل علیہ السلام کیوں آتے تھے؟ کیونکہ قرآن کو بھی اللہ نے روح قرار دیا ہے، ایک روحانی طاقت، ایک روحانی وحی آپ پر اترنے والی ہے، تو آپ کی روح کو مضبوط کیا گیا تاکہ جب آپ پر قرآن نازل ہو تو آپ اس کو برداشت کر سکیں. روح من امرنا، قرآن نے کہا ہے، قرآن کو بھی روح قرار دیا ہے، روحانی چیز ہے. اسرافیل علیہ السلام روحوں کی تربیت کے لیے مقرر، ان کے ذریعے روحوں کی تربیت ہوتی. اللہ تعالیٰ اسے فرمایا لستو بربکم، جب ہم روحے تھے، میں تمہارا پالنے والا نہیں. آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے عجیب بات لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، قرآن نے اس کو عصیان سے تعبیر کیا، عصا آدم ربہ فغوا، آدم السلام سے خطا ہوئی اپنے رب کے حق میں، ربہ، وہاں بھی لفظ رب لائے، اور غلطی میں پڑ گئے. لیکن دوسرے مقام پر فرمایا نسی آدم ہوں بلم نجد لہو عظما, آدم تو ہمارا بھول گیا تھا اور اس کے دل میں کوئی غلطی کرنے کا ارادہ نہیں تھا. اس جگہ فرما رہے ہیں, اس جگہ فرما رہے ہیں کہ آدم سے خطا ہوئی, دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ آدم تو بھول گئے تھے, لم نجد لہو عظما, اور ہم نے ان کے دل میں کوئی عزم اور ارادہ نہیں گناہ کا پایا تھا, بس ایسے بھول میں ہو گئی. جب پیغمبر فرمایا کہ آدم بھی بھول گئے, ان کی اولاد بھی بھول جاتی, کتنی باتیں ہم بھول جاتے, اور یہ بھولنا بھی بڑی نعمت ہے. اگر نہ ہم نہ بھولتے تو ہر غم فکر جو صدیوں پہلے یا سال دو سال پہلے, وہ بھی آج ہمیں ایسی تازہ یاد ہوتا تو پھر انسان ہر وقت تکلیف میں رہتا. کہتے ہیں نسیان بھی اللہ کی نعمت ہے, وقتی تکلیف ہوئی اس کے بعد بھول گئے, ورنہ اس وقت ایسے لگتا کہ آدمی یار اتنا غم ہے میں تو جی نہیں سکتا, لیکن کچھ دن کے بعد کہتے ہیں انسان کے دل کی فرشتے مرہم پٹی کرتے ہیں اور 40 دن میں مکمل اس کی مرہم پٹی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے مکمل طور پر اپنے کام میں لگ جاتا ہے. اگر نسیان نہ ہوتا تو کیا ہوتا, ہر وقت یاد رہتا. جیسے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر موت نہ ہوتی ہمارے گھر میں دادے پر دادے لکڑ دادے سکر دادے ککر دادے بھی ہوتے, آپ اپنے اپنا کام کرتے اپنے بچے پالتے ہو دادے پر دادوں کو ہوتے تو ساری معذور ہی ہونے تھے, بستروں پر پڑے ہوتے ان کو روٹیاں کھلانی پڑتی, ان کے جو ہے پیشاب پخانہ صاف کرنا پڑتا, یہ دنیا کے نظام کیسے چلتا. اللہ نے موت دے کر کہا کہ بھائی تم سارے جنت میں جاؤ, پچھلوں کو دنیا میں رہنے دو. ورنہ پھر دنیا میں کیا ہوتا ہے, بولو, بڈھے بڈھے ہر گھر میں 10-10 جو ہے وہ جو ہے وہ پیڑیاں بڈھوں کی پڑی ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا بھائی بابا جی جاؤ, آپ تم آگے جاؤ, اب آگے کے مزے لو, جوان ہو جاؤ وہاں جا کر. اوکے, مومن کے لیے اگلی منزل پچھلی منزل سے اعلیٰ ہے, یاد رکھو بہت اعلیٰ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف میں آتا ہے, مرنے والے کی اگر ایک نیکی بھی واہ ہوتی ہے تھوڑی سی بھلائی, بخاری کی روایت ہے, اس کو پتہ چل جائے میری یہ بھلائی یا آ گئی اور قبول ہو گئی, اللہ فرمائے کہ دیکھ تجھے دنیا میں بھیجوں 7 گنا بڑی دنیا دے دوں, جانے کو تیار ہے. کہ اللہ میں مجھے نہیں جانا ہے, مجھے نہیں جانا, اس لیے کہ اس بھلائی اور نیکی کی وجہ سے وہ ایمان پر مرا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا. کہتے دوبارہ پتن جاؤں گا, واپس ایمان کے ساتھ آتا بھی ہو کہ نہیں, اس کے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی کہ آگے کچھ سزا ملی کچھ ہے. ابھی ایمان لے کر آیا, آخر میں نے جانا تو جنت میں ہی ہے, میں تو ہوں تو جنت کی سواری, چاہے تھرڈ کلاس کے ڈبے میں ہو, پہنچنا تو اسی منڈل پر ہے جہاں فرسٹ کلاس والوں نے جانا ہے, منڈل تو یہی کی ہے. بولو بھائی, جہاں آدمی کوئی بزنس کلاس میں بیٹھا ہو, کوئی اکانمی پلس میں بیٹھا ہو, کوئی عام اکانمی میں بیٹھا ہو, اور وہ مکہ شریف اور جدہ جا رہا ہو, تو بتاؤ پیچھے والا حاجی جو اکانمی میں ہوگا جس کی سیٹ بھی چھوٹی ہوگی, اور پرائیویٹ اگر ہوگا تو بالکل چھوٹی سی سیٹ ہوگی, تو بتاؤ وہ بھی دل میں خوش ہوگا یا نہیں. وہ کہے گا بھائی جہاں اگلے پہنچے گی جن کو راحت دے وہیں ہم نے پہنچنا ہے, لبے کا نعرہ لگا کر گھر کا دیدار ہم نے بھی کرنا ہے. بخاری میں آتا ہے کہ ذرا سی بھلائی اگر قبول ہے تو مجھے نہیں آنا. تو میرے دوستو, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نسیان کو عصیان سے کیوں تعبیر کیا, اللہ وال نے بڑی خوبصورت بات کی, کہا کہ اگر عصا آدم ربہ, کہا لفظ رب لا کر یہ بتلایا ہے کہ آدم السلام کی تربیت کرنا اور جو خلافت کا تاج ان کے سر پر رکھنا ہے, اس تاج کے لیے ان کے اندر پوری صلاحیت کو اجاگر کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت تھی. آدم السلام کو کہا آسا, اے آدم تو نے خطا کی, بس آدم جو عاشق تھے ان کا دل پھٹ گیا, وہ زمین پر آ کر روئے, روئے اتنا روئے کہ چشمے ان کے آنسو سے جاری ہو گئے اور مکمل طور پر شکستہ ہو گئے. جب مکمل شکستہ ہو گئے تو بندگی کی اعلیٰ معراج پر پہنچ گئے. جب بندگی کے اعلیٰ معراج پر پہنچے تو اللہ نے تاج خلافت سر پر رکھا. جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اپنی بندگی کے اللہ اکبر عروج پر پہنچ گئے, بندگی کی مار کھائی, پتھر کھائے, جسم زخمی, ایسی مظلومانہ حالت, عتبہ جیسا دشمن جو مکہ میں تھا اس کو بھی دیکھ کر رحم آ گیا. اس نے اپنے نوکر عداس سے کہا کہ بھائی ان کے لنگور لے جاؤ, اس قریشی کے ساتھ کیا کیا ان لوگ متائب والوں نے. اس کا دل پسید گیا, عداس لے کر آیا. پیغمبر السلام نے بسم اللہ الرحمن پڑھ کر جب انگور کھائے, دیکھو دشمن تھا لیکن رسول اللہ نے اس کی ہدیہ تحفے کو قبول کیا ہے. سن لو اخلاق پیغمبر. ہاں تھوڑی سی واپس کر دیجیے, واپس کر دیجیے. اور جھگڑے ایسے اندر یہ ہو جاتا ہے کیا اخلاق ہے. کہتے ہم ان کی امتی کیسی امتی ہے, آپ کہہ دیتے نہیں چاہیے, یہ تو میری مخالفت کرتا ہے. اخلاق پیغمبر ہے, اگر بھیجا تو آپ نے تحفے کو قبول کر لیا. جب آپ اپنی پسند ناپسند پر قبول کرتے ہیں, ہمیں کس سے اچھا تعلق ہے ٹھیک ہے نہیں واپس کر دو, یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو عداس آپ کے منہ کو دیکھنے لگا, آپ نے فرمایا حیران ہو کر کیوں دیکھتے ہو. کہا یہ کلمہ جو آپ نے کھانے سے پہلے پڑا ہے یہ تو ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا تھا. کہ تو کہاں سے آیا ہے. کہا میں نینوا بستی سے آیا ہوں, یونس سلام کو امتی ہوں. ہمارے اس میں آ رہا ہے کہ یونس سلام نے ہمیں بتایا تھا کہ پہلے اللہ کا نام لے کر پھر کھایا پیا کرو. آپ نے جب وہ نام لیا تو میں حیران ہو گیا کہ آپ نے کیسے یہ نام لیا. فرمایا کہ یونس میرا بھائی ہے, میں بھی اس کی طرح پیغمبر ہوں. تو اس نے آپ کے ماتھے کو چوما, جب واپس گیا تو عثمان نے تھپڑ مارا. اس نے کہا کہ تجھے اتنا اکرام کرنے کے لیے کہا تھا کہ تو ماتھا چومے. انہوں نے کہا تم قریشی لوگ جاہل ہو, تم نہیں پہچانتے کہ کون ہستی ہے. اس وقت پیغمبر سلام نے دعا کی ہے, بخاری شریف میں آتا ہے, علم ساخت علم تکن سخت علیہ فلا والی. اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے تو آپ کے راہ میں اس مار کھانے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں, زندگی کی انتہا ہے. گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ مگر, جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے. واپس آئے جب اسلام آ گئے, اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں پر بلا رہے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے معراج کی جو آیات ہیں, سبحان اللہ, اسرا بعبدی ہی, پاک وہ ذات جو راتوں رات لے گیا عبدی ہی اپنے بندے کو. کہ لفظ عبدی کہا, لفظ رسول نہیں کہا, کیونکہ آپ کی شان عبدیت کی جب آپ نے انتہا کر دی تو اللہ نے آپ کی معراج کی بھی انتہا کر دی. اسا آدم, آدم غلطی ہی عاشق تھے, تڑپ اٹھے, قدموں میں گر گئے رب تعالیٰ کی. چالیس دن تک سر نہیں اٹھایا, چالیس دن تک روئے. کہتے ان کی آنکھوں سے جو آنسو تھے چشمے جاری ہو گئے, اور ان چشموں سے یہ پھول, خوشبودار پھول پیدا ہو گئے. یہ خوشبودار پھول, کیونکہ آپ کے آنسو معمولی آنسو نہیں تھے. عام گناہگار کے آنسو معمولی نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے جیسے زمین پر آنسو گرتا ہے اس کو فوراً فرشتے اوپر لے جاتے ہیں. قیامت کے دن جب جہنم اہل معاشر پر زور کرے گی تو اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے ان گناہگاروں کے, پشیمان ہونے والوں کے آنسو کا جو پانی ہوگا اس کو جب چھڑکے گی تو جہنم پیچھے ہو جائے گی, ڈرے گی. ان آنسو میں طاقت ہے کہ مجھے بجھا دے, کیونکہ جب کوئی گناہگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. جو جہنم کا سبب ہے اللہ اس سبب ہی کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ نے ان آنسو میں یہ طاقت رکھی. لے میرے مرشد نے جب سب سے پہلے, میرے مرشد شاہ کی مختار صاحب رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ میں حاضری, سب سے پہلے حاضری, تو اس وقت اشعار حضرت کیے ہوئے تھے. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ و بو سے, کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا. جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے, اپنے گناہوں پر میں رویا اللہ گھر میں آ کر. جو گرے ادھر زمین پر میری اشک کے ستارے, تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. آدم السلام مٹ گئے, چالیس دن روتے رہے, اما ہوا بھی روتی رہی, اور اترے بھی الگ الگ. ایک ہندوستان میں اتر رہے, یعنی یہ جو سرزمین ہے ہندوستان کی, پہلے انسان اور پہلے پیغمبر کے قدم اس زمین پر لگے ہیں. یہ جو اتنی بڑی خیر و برکات یہاں نظر آتی ہیں اس کی کوئی پیچھے سبب اور وجہ ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہ جہاں پر بھی تم کے ایسی چیز دیکھو کہ وہاں پر کچھ روحانیات روحانی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسی چیز دیکھو سمجھ جاؤ جہاں ضرور کوئی ایسا اللہ والا گزرا ہے رہا ہے, اس زمین کو کوئی ایسا شرف ضرور حاصل ہے جس کی وجہ سے اس زمین میں سے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو خدا رسول کو چاہنے والے ہیں. میرے دوستو ہندوستان میں سب سے پہلے آدم اسلام ہندوستان میں آئے, اس زمین سے گزر کر گئے, یہیں سے گزر کر گئے, یہاں سے گزر کر آپ حج کے لے گئے. پہلے سمندر ایسے نہیں تھا کہ بیچ میں سمندر ہو, پہلے سب جگہ جڑی ہوئی تھی, سمندر اطراف میں تھا, چلنے کے لیے پیدل سفر ہوتے تھے یا سواریوں پر, کشتیوں کی ضرورت نہیں تھی. بعد میں زمین پھٹتی گئی زلزلوں سے تو پانی بھی اس میں آتا گیا, اور آج تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کتنی جھیلیں, آپ جاؤ شمالی علاقہ جات میں زلزلوں کی وجہ سے کتنی جھیلیں بن گئی, بلکہ ابھی بھی سندھ کے کسی علاقے میں 100 میل لمبی جھیل بن گئی پانی سے, 100 میل لمبی, عجیب بات ہے, پانی سے اتنی بڑی جھیل بن گئی. تو یہ زلزلوں سے پھٹ گیا, ورنہ پہلے پیدل سفر ہوتا تھا. اور اماں ہوا جدہ میں اتری, جدہ کا نام اس لیے جدہ میں نے دادی, ان کی قبر مبارک بھی وہاں ہے, جدہ میں اماں ہوا کی قبر ہے, قبر مبارک ہے. آدم السلام کو اللہ نے کہا چل میرے گھر کو تعمیر کر, وہاں پھر ملاقات ہوئی. اس لیے مزدلفہ میں سنا ہے مزدلفہ, تو مزدلفہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں اماں ہوا اور آدم السلام کی وہاں ملاقات ہوئی. تو میرے دوستو اللہ تعالی نے بندگی پیدا کرنے کے لیے جو عنوان اختیار کیا, آدم غلطی کر دی, عاشق تھے تڑپ اٹھے, کیونکہ عاشق کے لیے تو یہ تصور بھی تصور سے جان جاتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہے, تصور سے جان جاتی ہے. کہتا اللہ کا جو عاشق ہوتا ہے اس سے خطا ہو جائے رو رو کر جب تک مولا کو نہ منال اس کو چین نہیں آتا. یہ جو ہم ڈٹے رہتے ہیں نا یہ دلیل ہے کہ مولا تعالیٰ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ انسان کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن سے خطا ہو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ میرے سر پر رکھ دیا گیا, جب تک کہ رو رو کے خدا کو منا نہیں لیتا اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا. اور منافق کو گناہ ایسے لگتا ہے جیسے مکھی بیٹھ گئی اور ہاتھ سے اڑا دی, بس اتنی اس کو پرواہ ہوتی ہے جیسے مکھی اڑانے کی انسان کو پرواہ ہے, اور مومن کو اتنی پرواہ ہوتی ہے وہ ایک پہاڑ کے نیچے میں دب گیا, جب تک یہ پہاڑ کا بوجھ ہٹے گا نہیں اس وقت تو اس کو چین نہیں آتا. یہ فرق ہے, اس سے انسان اپنے قلب کی کیفیت دیکھ سکتا ہے کہ گناہ کے اوپر اس کے دل کی کیا کیفیت ہے. اگر گناہ کے اوپر اس کا کوئی احساس نہیں ہے, کوئی رونا دھونا نہیں ہے, اللہ کے سامنے نہیں گر رہا ہے, استغفار نہیں کر رہا ہے, اتنا استغفار کرے کہ دل کو سکون آ جائے اور سمجھ لے کہ اب میری معافی ہو گئی, اس وقت تک اس کو چین نہ آئے, یہ دلیل ہے اس کا دل زندہ ہے, اس کے دل میں زندگی ہے. یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت, یاد رکھو گناہوں پر رونا دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے, گناہ پر نہ رونا دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. دل مردہ ہو چکا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, کیونکہ سیاہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے, انسان خود مہر لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو فیل اس لیے کرتے ہیں کہ اب اس قابل ہی نہیں رہا. جس طرح ڈاکٹر فیصلہ کر دیتے جناب آپ نے اپنے علاج کی توجہ نہیں کی, آپ کے یہ عضو بالکل ختم ہو چکا ہے, بس اب اس کو کاٹا جائے گا, اب اس کے اندر زندگی کی کوئی رمق نہیں, تو آپ ڈاکٹر کو قصوروار بنائیں گے کہ جناب آپ قصوروار ہیں, کیا آپ نے کہا کہ جناب اس کو کاٹنا پڑے گا, وہ کہا بھائی ہم کیسے قصوروار ہیں, بھائی آپ ہی نے خیال نہیں کیا, اس زخم کا خیال نہیں کیا, اب بغیر کاٹے آپ کی زندگی بچنے والی نہیں ہے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ بھی مہر سط لگاتے ہیں, جب بندہ گناہ کر کر کے دل کو اس قدر سیاہ کر لیتا ہے کہ اس میں ہر طرح کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. جس طرح دانہ جو ہے کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا دانہ کیوں نہ ہو, کتنا اچھا بیج کیوں نہ ہو, اعلیٰ قسم کمپنی کا بیج ہو, لیکن اگر آپ اس بیج کو توے پر بھون لیں اور اس کو آپ اگر کڑائی کے اندر بھون لیں, تو آپ مجھے بتائیں اس کو کوئی زندگی دے سکتا ہے اس بیج کو, کوئی کھاد اس کو اگا سکتی ہے؟ کوئی پانی کوئی زمین اس کو زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں میرے دوستو، بالکل اسی طرح جب انسان اپنے دل کی صلاحیتوں کو اس کو فنا کر دیتا ہے گناہ کر کر کے، تو پھر اس کے اوپر اللہ مہر لگا، اب یہ بیکار ہے، اب اس میں دوبارہ کبھی زندگی پیدا ہونے والی نہیں. لیکن اس سے پہلے زندہ ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے. میرے مرشد نے ایک بات ہمیں بتائی، تو مجھے بہت پرانا واقعہ یاد آیا، غالباً یہ 82 کی بات ہے. ہمارے بھائی ڈاکٹر جمیل صاحب بھاولپور پڑھتے تھے، تو میں وہاں پر ٹرین سے وہاں آتا تھا، پھر وہاں سے بھاول نگر، جب کراچی سے میں آتا تو میں وہاں اترا تو ان کے ایک دوست تھے، تبلیغ جماعت کے تھے، تو وہ نے کہا کہ بتائے میرا تعارف کرایا، تو انہوں نے کہا مجھے بہت ضروری کام ہے، بہت بہت اہم کام ہے، ان سے مجھ سے بات کرنی، مجھے بات الگ لے گئے. کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ ہماری کلاس میں ہر طرح کے لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، میرا حال یہ ہے کہ میں اگر کسی سے بات بھی کر لیتا ہوں تو میرے دل کے اوپر بہت اثر ہو جاتا ہے، میرے پاس بھی اگر کوئی آ جائے تو میرے دل پر اثر ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ تو اتنے قوی ہیں کہ وہ ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں، ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن میرے اوپر بہت اثر ہوتا ہے، میں بہت گناہگار ہوں، میں بہت برا ہوں. اس طریقے پر اس کے دل میں یہ بات ہو اور وہ یہ بات کر رہا ہو. میں نے شیخ سے تازہ تازہ بات سنی تھی، میں نے کہا آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ بتاؤ کسی کو فالج ہو جائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کی حفاظت کرے، دائیں یا بائیں کسی طرف، اور اس کے ہاتھ پر کوئی 100 ڈنڈے مارے اس کو احساس ہوگا؟ کہا کہ نہیں. اور اگر زندہ آدمی کو چھوٹی سی اگر جو ہے چونٹی بھی کاٹے گا تو آپ بتاؤ چونٹی بھی کاٹے گی تو اس کو احساس ہوگا؟ کہا کہ بالکل ہوگا. تو میں کہا مجھے بتائیں وہ 100 ڈنڈے والا طاقتور ہے یہ چونٹی والا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو مردہ ہو گیا. میں کہا یہ دلیل ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے، ان کا دل مردہ ہو چکا ہے. نہ جنس کی صحبت کی میں بات بیٹھ بیٹھ کر یہ ساتھ ختم ہو چکا ہے، یہ کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے، اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ میں کوئی برائی ہے، یہ آپ کے زندہ ہونے کی علامت ہے. تو جب انسان زندہ ہو تو اس کو چھوٹی چیز کا بھی احساس ہوگا، کا دل محسوس کرے گا، گناہ ہوگا اللہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، رو رو کے منا رہا ہے. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اللہ والے نے کہا کہ غالب کو کیا پتا اللہ کی رحمتوں کا، اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، رو رو کے ان کو مناؤں. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بندگی پیدا کرنے کے لیے، بندگی سارے بندگی پیدا، روئے پشمان ہوئے، روئے اللہ کے سامنے، اللہ رلا رہے. عاشقوں کو بھی رلاتے بھی ہیں، یاد رکھو یہ رونا دلیل ہے عشق کی. رو رہے آدم السلام، جب بہت روئے تو کیا کہا؟ فاجتباہ ربہ، وہاں بھی رب لائے، رب نے پھر ان کو اپنا بنا لیا خاص، پتاب آ لئی، خصوصی توجہ دی، خصوصی توجہ. اب چونکہ دل پر آدم السلام کے بہت زیادہ اثر تھا، بہت اثر ہو گیا، اس میں بہت اثر ہو گیا، مجھ سے کیا ہوا؟ تو اللہ نے کہا تسلی کر، جیسے کوئی آدمی اس کا کوئی خاص عاشق ہو، خادم ہو، اور اس سے غلطی ہو جائے، کہا بھی تو نے غلطی کی، اور وہ بیچارے پر بہت بوجھ ہو کہ میں نے اپنے اس محبوب کے شان میں غلطی کر دی، اور رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. پھر کہتا ہے بھائی کوئی بات نہیں، بھائی ایسا ہو جاتا ہے، تسلی رکھو، میرے دل میں کوئی بات نہیں، تم مجھے اب بھی پیارے ہو، تو اس کو تسلی ہو جاتی. تو اللہ نے کہا فنسی آدم، ہوں بھائی آدم تو بھول گئے تھے، لم نجد لہ آدما، ان کا ارادہ کب تھا؟ تسلی ہو، کیونکہ اگر دل پر حال وقت بوجھ رہے گا تو کام کیسے کریں گے؟ اب تو خلافت ذمہ داری آ گئی، خلافت کی ذمہ داری. میرے دوستو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام بتا رہا ہے کہ انسان کی معراج بندگی میں، شیطان دو طرح سے تباہ کرتا ہے، سن لو، ایک عمل کے ذریعے کہ گناہ کرائے گا، اور ایک فکر کے ذریعے کہ نیکی کرے گا تو اپنے اندر اس کی کبر پیدا کرے گا، ریاکاری پیدا کرے گا، میں بہت اچھا ہوں، دماغ میں یہ بات بٹھائے گا، یہ بندگی کے خلاف ہے۔ صرف یہ جو اللہ والے کہتے ہیں جناب ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ویسے نہیں کہتے، حقیقت میں کہتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح یہ جو روشنی ہے اب آپ کو کیسی نظر آ رہی، لیکن سورج نکلے گا تو ان کا وجود بھی نظر نہیں آئے گا، چاہے یہ بلب جلتے ہوں گے لیکن وجود نظر نہ آئے گا، جب اللہ کی عظمتیں کس پر کھل جاتی ہے تو ان کو اپنا وجود بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم بھی کوئی چیز ہے، چاہے لوگ ان کو ساری چیز سمجھے لیکن وہ سمجھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہے، ان پر یہ کیفیت رہتی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان تھے، حضرت بلوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ معاذہ شریف پر سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں باب السلام سے، دونوں سید زادے، دونوں پیغمبر سلام کے اولاد آ رہے ہیں، تو شیخ زکریا کہیں بیٹھے تھے دوڑے، ٹھہرو ٹھہرو سلام کیا، ٹھہرو 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 کہاں جا رہے، ٹھہرو ٹھہرو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ میری حاضری قبول ہو جائے، کیا حالات ہیں، کیا حال ہے، سوچنے کی بات ہے کہ تم سید زادے ہو، تم تو رسول اللہ کے اولاد ہو، تم پر تو نظر عنایت پڑے گی، میں بھی تمہارے ساتھ جاتا ہوں، میرا بھی کام بن جائے۔ شان بندگی، اپنے باطن کو مٹاؤ، یہ اندر دل کے اندر یہ باتیں رکھنا کہ میں فلاں، میں یہ، میں وہ کر دیا، یاد رکھو جو انسان کو نیکی کی توفیق ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بتاؤ ہمارا کیا کمال ہے، آج میں اگر عالم دین ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ میری بات سن رہے ہیں، میرے اس میں کیا کمال ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی، علم پڑھ لیا، چار لفظ پڑھ لیا اور آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو کسی کو بھی دے دیں اور بٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، بولو کوئی مشکل ہے، کچھ مشکل نہیں، کیسے کیسوں کو اللہ نے دیا، ان کی نسلوں کے اندر بھی کوئی علم والا نہیں تھا، ان کو اللہ عطا فرما دیتے، کیسے کیسے تھے جن کے ماں باپ بھی مسلمان نہیں تھے، ان کو علم دے دیا اور ان کو مخدوم الخلائق بنا دیا، مخلوق کے لیے ہادی بنا دیا، ماں باپ بھی مسلمان نہیں تھے، کتنے تھے، ہم نے خود ایسے بزرگوں کو بوسوں کو دیکھا ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی، تو ان کی عنایت ہے، انسان کا کیا کمال ہے اس میں، تو کس کمال پر ناز کرے، دادا ناز چھوڑو سرے نیاز کرو، ناز چھوڑو سرے نیاز کرو، اور نفس کو اپنے شہباز کرو، نفس اس کو شہباز بناؤ، مردے پر نہ مرے زندے پر مرے، اس لیے عشق با حی با قیوم دار، اگر تم نے عشق کرنا ہے وہ زندہ سے عشق کرو تاکہ تمہارا عشق زندہ رہے، کیونکہ محبوب زندہ رہے گا تو عشق بھی زندہ رہے گا، عشق با حی با قیوم دار، عشق با مردہ نہ باعث پائیدار، لیکن مردہ سے عشق کرو گے پائیدار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زندگی میں بھی مردہ ہے، اس لیے کہ جس کو تم زندہ سمجھ رہے ہو اور اس نے کل مرنا ہے پرسوں مرنا ہے، تو آپ سمجھو ابھی سے اس مردہ ہونے کا اثر اس میں موجود رہے گا، جس طرح دنیا کی نعمتیں میں اور آپ استعمال کرتے ہیں لیکن ان میں فنائیت ہے، فنا کا اثر ہے ان میں، اور جنت کی نعمتوں میں بقا کا اثر ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، یہاں بھی کھا رہے ہیں وہاں بھی کھائیں گے، لیکن اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے، تم نے چبایا اور ختم ہو گئی، اس کے بعد گلے سے نیچے گئی، اور ایک ڈاکٹر صاحب بڑے اچھا بات بڑی اچھی بات کرتے تھے، ایسے پکڑ کر کہتے تھے یہ دیکھو منہ سے لے کر اور گلے تک بھائی یہیں کا مزہ ہے، اسی کے لیے تم مٹھائی کھا جاتے ہو شوگر کے باوجود، اور میٹھی چیزیں کھا جاتے ہو شوگر کے باوجود، بھائی اتنا سا مزہ ہے اور نیچے سے جا کر تو کوئی مزہ نہیں ہے، یہ فنائیت کا اثر ہے، لیکن جنت کی نعمت وہ ہوگی کہ انسان کھائے گا اس کی روح تک اس سے لذت حاصل کرے گی، روح تک روح میں بھی لذت آئے گی، حالانکہ ہمارے جسم سے روح لذت حاصل نہیں کرتی، ہماری روح کو لذت دوسری چیزوں سے آتی ہے، ہماری روح کو لذت ذکر اذکار سے آتی ہے، ہماری روح کو لذت تلاوت سے آتی ہے، نماز سے آتی ہے، لیکن جنت کی نعمتیں عجیب ہیں، جو بقا ہے نا وہ کھائے گا تو کھانے سے صرف جسم مزہ نہیں لے گا، روح بھی پورا پورا مزہ لے گی، روح بھی مست ہوگی اور جسم بھی مست ہوگا، اور اس کا مزہ اندر تک اس کو آتا رہے گا کہ آہا کیا چیز میں نے کھائی، اس لیے وہاں جسم اور روح دونوں برابر کی مزے حاصل کریں گے، دونوں برابر کے مزے، ورنہ دنیا میں تو جسم غالب ہوتا ہے، قبر میں روح غالب ہے، قبر میں مزہ روح لیتی ہے، جسم کو مزہ نہیں ہے، دنیا میں تکلیف جسم برداشت کرتا ہے، روح کو نہیں ہوتی. ایک آدمی جسم پر تکلیف ہے لیکن روح سادہ ہے. یوسف علیہ السلام کا جسم کو تکلیف ہے لیکن روح سادہ ہے، روح سے اللہ تعالیٰ نے رابطہ کیا ہوا ہے، لیکن جسم میں جیل میں بند ہے. جسم تکلیف میں ہے لیکن روح میں کوئی تکلیف نہیں ہے. قبر میں جاتا ہے تو روح لذت حاصل کرتی ہے، روح کو تکلیف ہے جسم کو نہیں. اور آخرت میں روح اور جسم دونوں برابر کے مزے لیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جائے گا تو سزا بھی دونوں کو برابر کی تکلیف محسوس ہوگی. تو اسی طرح فرمایا مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق با مردہ نباشت پائیدار. مردے کے ساتھ جو عشق کرتے ہو تو وہ پائیدار نہیں ہے، اس لیے کہ اول تو مر جائے گا، وہ محبوب تمہارا مر جائے گا، اور اگر زندہ بھی رہا تو زندگی میں ہی اس میں مردہ ہونے کا اثر ہے، تمہارا عشق باقی رہنے والا نہیں ہے. دادا کتنے جن کا عشق باقی نہیں، بڑے عاشق تھے کہاں گئے. شیخ سعدی فرماتے میں بغداد گیا، سنا تھا بڑے بڑے عاشق بڑے مشہور تھے، ان دنوں میں قحط پڑا ہوا تھا، میں نے جا کر پوچھا عاشقوں سے، کہا کہ بھائی تمہیں تیری محبوب سے ملاقات کرا دے، انہوں نے کہا دو روٹی کا سوال ہے، روٹی کھلا دو بس، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. یہ فرماتے ہیں عشق با حی و با قیوم دار، اس ذات کا عشق کر جو ہمیشہ رہنے والی. میرے دوست تو اپنے اندر جب تک انسان کے بندگی نہیں آئے گی، اپنے آپ کو جب تک مٹائے گا نہیں، اللہ والوں کے پاس کیوں آتے ہیں؟ مٹنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے نفس مٹ جائے. اس لیے مولانا رومی نے نصیحت کی، قال با گزار مرد حال چھو، فرمایا قال کو چھوڑو، قال اپنی حالت کو درست کرو. حالت کیسے درست ہوگی؟ پیش مرد کامل پامال چھو، مرد کامل کے سامنے پامال ہو جاؤ. پامال کا تجمہ میرے دادا مرشد فرماتے تھے کہ ان کے سامنے مالیدہ بن جاؤ، مالیدہ بن جاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسی زندگی، روحانی زندگی عطا فرماتے ہیں. لیکن جب تک انسان کا نفس اس بات میں لگائے ہوئے، شیطان نفس کو دیتا ہے خوراک اور پھر نفس آگے انسان کو خراب کرتا ہے، میں یہ میں وہ میں یہ ہر وقت میں کرتا رہتا ہے. لیکن جب تک بندگی نہیں آئے گی، بلندی نہیں ملے گی. معراج چاہتے ہیں تو بندگی چاہیے. آدم السلام کی تربیت کی اللہ تعالیٰ نے، ان میں بندگی پیدا کرنے کے لیے یا اس نسیان کو اسیان سے تعبیر کیا، اب رو رو کے رب کو منا رہے ہیں. اس لیے سب سے اچھا وظیفہ استغفار ہے. ہر انسان ہر وقت اپنا گناہگار سمجھے گا، اللہ بہت خطائیں، کلکم خطائیں، حدیث میں آتا ہے تم سارے خطا کار ہیں. تم جس مقام پر بھی ہو اپنے مقام کے اعتبار سے خطا کر رہے ہو. خیر خطائین التوابون، میں توبہ کرتے رہا کرو، ہر وقت توبہ کرو، ہر وقت اللہ سے معافی مانگو، اللہ میں معاف کر دیجیے. نیکی کے بعد بھی معافی ہے، گناہ کے بعد تو ہے ہی معافی، نیکی کے بعد بھی معافی مانگو، اللہ معاف کر دے، جیسے تیری شان تھی ویسے کر نہ سکے. عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، مسجد میں آتے تو مسجد میں نہ جاتے، اگر مسجد میں کوئی نہ ہوتا کھڑے رہتے، جب کوئی مقتدی آتا تو ساتھ جاتے نمازی. حضرت آپ کیوں باہر کھڑے رہتے؟ ہم نے دیکھا سردی ہوتی ہے آپ باہر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے دربار میں جاتے پکڑا نہ جاؤں، کوئی آتا ہے تو اس کے سہارے چلا جاتا ہوں. اتنے بڑے تابعی، اندر کا احساس یہ. نماز پڑھ کر نکلتے چہرے پر عجیب ان کی کیفیت ہوتی، جس طرح کوئی جرم کر کے آئے. انہوں نے کہا حضرت آپ کے چہرے پر ایسی پشمانی ہوتی جیسے کوئی جرم کر کے آئے، حالانکہ آپ کی نماز کو دیکھ کر تو ہم اپنی نماز درست کرتے ہیں. تو رو کر فرمایا کرتے، اپنی نماز کو دیکھتا ہوں اور ان کی عظمتوں کو دیکھتا ہوں، شرم میں ڈوب جاتا ہوں. یہ میں پیش کر رہا ہوں خدا تعالیٰ، گناہ تو دور کی بات، اللہ معاف فرمائے، اللہ میں معاف فرمائے. اس لیے میرے دوستو، اور جب انسان بندہ کب کہلاتا ہے؟ جب ان کی مان کے چلتا ہے، اپنی مرضی کرتا تو بندہ نہیں ہے. جس لمحے ہم اپنی مرضی کرتے ہم بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کی بندگی سے نکل جاتے. بندہ تو ہے جو مان کے چلتا ہے، بندہ تو غلام کو کہتے. غلام کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت غلام ہے. جو پہلے غلام ہوتے تھے وہ ہر وقت غلام ہوتے تھے، 24 گھنٹے غلام، کھانا پینا بھی غلام، کپڑے بھی غلام، اس کی اولاد بھی غلام، اس کی کمائی بھی غلام، حالانکہ کمانے والے ہوتے تھے، بہت بڑے ماہر ہوتے تھے، ان کے نوکر ان سے کام کرایا کرتے تھے، یہ کام کرو وہ کام کرو. اور جو کما کے لاتے وہ مالک کی ملکیت ہوتا، ان کی ملکیت نہیں ہوتا تھا، وہ چاہے دے دے چاہے نہ دے، اس کی اولاد شادی کر لیتا، مالک کی اجازت سے اجازت تھی لونڈیوں کو اور غلاموں کو شادی کی، لیکن جو اولاد پیدا ہوتی وہ مالک کی ملکیت ہوتی، عجیب بات ہے، اولاد بھی ملکیت ہوتی، آزاد نہیں ہوتی تھی، اس کے مالک کی ملکیت ہوتی، وہ چاہے ان کو بیچ دے چاہے کچھ بھی کرے، وہ غلام کہلاتا، وہ بندہ کہلاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ اگر اپنی مرضی کریں گے تو کہاں سے غلام ہے؟ شان بندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اگر ہو جائے تو فوراً معافی مانگے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ربنا ظلمنا، اللہ ہم سے ظلم ہو گیا، معاف کر، ربنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے ظلم کیا، آپ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تعبیر بتا رہی ہے کہ انسان اپنا نقصان خود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نقصان نہیں کرتے۔ لیس بذلام، لیس بذلام، لیس بذلام، ذلام یعنی ذرا بھی، ذرا بھی اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، ذرا بھی۔ جب منہ بھر کے کہہ دیتے اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا، یہ اللہ توبہ توبہ توبہ، اللہ فرماتے میں ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، تم اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہو، خود تمہارے اعمال تمہارے افعال اس قابل ہو جاتے ہیں، ہمارا غیبی نظام وجود میں آ جاتا ہے۔ آج ہی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اٹلی کے اندر ایک شہر ظاہر ہوا ہے، ابھی اٹلی کے اندر ایک شہر ظاہر ہوا سمندر میں سے، ابھی آیا ہوا اخباروں میں بھی اس کی تفصیل، 2000 سال پہلے خدا کا عذاب ان پر آیا، سمندر میں غرق کر دیا اللہ نے اس کو، سب عیاش ہو گئے تھے، اس میں لکھا ہے، یعنی جس نے جو چشمدید گواہ تھا اس نے کئی سو سال، ہزاروں دو ہزار سال پہلے لکھا یہ تاریخ میں، اردو لوگوں کو بات سن میں نہیں آئی، انہوں نے لکھا کہ پورے یورپ کے عیاشی کا اڈا تھا یہ، جس نے کوئی بدماشی کرنی ہو سفر کر کے یہاں آتا تھا، اور وہ کہتے تھے ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب ان پر عذاب لایا تو ایسا عذاب آیا کہ کوئی ایک آدمی نہیں نکل سکا، ایک آدمی، حالانکہ کشتیوں پر بھی لوگ بھاگے تھے، لیکن سمندر نے ان کو جانے نہیں دیا اور آتش فشاں نے جانے نہیں دیا۔ اب لکھا ہے یعنی کہ ایک ایک آدمی یعنی 17-17 فٹ جو ہے وہ راکھ ہے جس کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں اور ان کے چمڑے جلے ہوئے ہیں اور جو جس حالت میں تھا ویسے مرے ہوئے ہیں 2000 سال پہلے، اور ایسا متمدن شہر ہے کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا حیران ہے کہ اتنا متمدن شہر تھا۔ نہیں سب اللہ نے فرما ہم ذرا ظلم نہیں کرتے، لیکن اللہ کا غیبی نظام ہے، یاد رکھو جب انسان کو گناہ کرتا ہے اسی وقت سزا مقرر ہو جاتی کہ اس کو فلاں وقت جوتے پڑے گا، اگر توبہ استغفار کر لے تو ہٹ جائے گا، ورنہ جب وہاں وقت آئے گا جوتا کھائے گا، یاد رکھو بچے گا نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ بھول جائے، ہم بھول جاتے ہیں، قیامت کے دن کتنے لوگ انکار کریں گے، یا تو بھول جائیں گے یا ویسے انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دیں، عذاب بتائیں گے، ہاں بولو بھائی، ہاتھ بول رہے ہیں، آنکھ بول رہی ہے، عذاب بول رہے ہیں کہ اس نے کیا کچھ ہم سے کرایا تھا، پھر وہاں پھر عذر مکانے، اب معاف کر دے اللہ تعالیٰ، فرمایا وقت ختم ہو گیا، معافی کے لیے دنیا تھی، دنیا میں تو معافی مانگتے، اگر جھوٹے منہ سے بھی تم رونے والا منہ بنا لیتے تو ہم بعد میں معاف کر دیتے، ہر چیز کی جگہ ہے، ہر سکہ ہر جگہ نہیں چلتا، یہاں آہ و فغاں کا سکہ اس دنیا میں چلتا ہے، آخرت میں چلتا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم میں جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کی جگہ خون بہے گا، اور خون اتنا ہو جائے گا کہ کشتیاں چل سکتی ہیں، لیکن وہ جہنم کی آگ کو تیز ضرور کریں گے، آنسو بجھائیں گے نہیں۔ اور دنیا میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ مکھی کے سر جتنا آنسو نکلے اور آدمی اس کو مل لے، حدیث میں آتا ہے جہاں جہاں وہ لگ جائے گا اللہ وہاں جہنم حرام کر دیں گے، کیونکہ یہ سکہ یہاں کا ہے، وہاں نہیں چلے گا، یہاں چلے گا، یہ دنیا میں چلے گا سکہ، وہاں نہیں چلنے والا، وہاں بہت روئیں گے۔ عجزینا ہم صبرنا، اس کی تفسیر پڑھو، تفسیر مدنی والے نے بڑی تفصیل سے واقعہ لکھا، عجزینا ہم صبرنا مالنا من محیص، ہم روئیں یا صبر کریں اب ہمارا کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اتنے روئیں گے کشتیاں چل جائیں ان کے آنسوں میں، لیکن دنیا میں مکھی کے ساتھ جتنا سے بلکہ وہ بھی نہیں ہے۔ حدیث علم تب کو فتبا کو، رو نہ سکو رونے والی شکل بنا لو تب بھی تمہاری معافی ہو جائے گی، علم تب کو فتبا کو تب بھی معافی ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو بس ہر وقت اپنے نفس کا خیال رکھے، یہ جو عمل کے ذریعے شیطان اور نفس وہ گمراہ کرتا ہے، اور فکر کے ذریعے انسان کے دل میں ایسی بات، میں یہ میں ہوں، استغفر اللہ، نیکی ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو، گناہ ہو جائے رو رو کر ان کا مناؤ، اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا الحمدللہ.